السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ کشمیر بھی ترکی کے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے جو پاکستان کے لیے ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ طالبان کے ساتھ اچھے مذاکرات ہو رہے ہیں, جس کا نتیجہ ان کے بقول آئندہ 1-2 ہفتوں میں سامنے آ سکتا ہے. امریکہ اور طالبان نے تشدد میں 7 روز تک کی کمی کرنے کے ایک منصوبے پر گفتگو کی ہے. ٹرمپ انتظامیہ نے اس بات کی تصدیق برسلز میں ایک دفاعی میٹنگ میں نیٹو کے لیڈروں کی جانب سے افغانستان میں آئندہ کے لائحہ عمل کے بارے میں غور و خوض کی بات کی ہے. 2 ہفتوں سے بھی کم وقت میں کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان حکیم اللہ محسود دھڑے کے سربراہ شہر یار محسود تیسرے اہم پاکستانی شدت پسند ہیں جن کو سرحد پار افغانستان میں قتل کر دیا گیا ہے. پاکستان میں افغان مہاجرین کے قیام کے 40 سال مکمل ہونے کے موقع پر پاکستان اور اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین کے تعاون سے آئندہ ہفتے اسلام آباد میں ایک بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہوگی. پلوامہ خودکش حملے کے 1 سال مکمل ہونے پر بھارت میں جہاں ہلاک ہونے والے سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے, وہیں بعض سیاستدان اور تجزیہ کار یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اس حملے کی جانچ کیوں نہیں کی گئی. امریکی اٹارنی جنرل ولیم بار نے کہا ہے کہ جسٹس ڈپارٹمنٹ ان کے لوگوں اور اس کے مقدمات کے بارے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹس نے میرے لیے اپنے فرائض کی ادائیگی ناممکن بنا دی ہے. کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 1100 سے بھی تجاوز کر چکی ہے. یہ تھیں 6 سرخیاں تفصیل کچھ دیر کے بعد. ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ کشمیر بھی ترکی کے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے جو پاکستان کے لیے ہے. ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے پاکستان کے ساتھ تجارت $5 ارب تک لے جانے کا اعلان کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور ترکی کے درمیان کار کے رینٹل پاور پلانٹس تنازع بھی حل ہو گیا ہے. صدر طیب اردوان نے کہا ہے کہ پاکستان اور ترکی کی دوستی مفاد پر مبنی نہیں ہے بلکہ یہ محبت سے پروان چڑھی ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہم فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس میں پاکستان کی بھرپور حمایت کریں گے. پاکستان کی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے جمعے کو خطاب کرتے ہوئے رجب طیب اردوان نے کہا کہ پاکستان اور ترکی کے تعلقات مذہب اور ثقافت پر مبنی ہیں. پاکستان کا دکھ درد ہمارا دکھ درد ہے اور پاکستان کی خوشی ہماری خوشی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں اور پاکستان میں سرمایہ کاری کے خواہاں ہیں. اس مقصد کے لیے وہ سرمایہ کاروں کے وفد کے ہمراہ اسلام آباد آئے ہیں. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ فوج اور حکومت کے درمیان کوئی تناؤ نہیں ہے. فوج اس لیے ان کے ساتھ ہے کیونکہ وہ کرپٹ نہیں ہیں. عمران خان کے بقول حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے, لہذا اپوزیشن کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہوں گی. اسلام آباد میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے ملک کی سیاسی صورتحال پر کھل کر اظہار خیال کیا. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ طالبان کے ساتھ اچھے مذاکرات ہو رہے ہیں, جس کا نتیجہ ان کے بقول آئندہ 1-2 ہفتوں میں سامنے آ سکتا ہے. اس بارے میں اسلام آباد سے ایک رپورٹ موصول ہوئی ہے جو کچھ دیر میں ہم آپ کے لیے پیش کریں گے. امریکہ اور طالبان نے تشدد میں 7 روز تک کمی کے ایک منصوبے پر گفتگو کی ہے. ٹرمپ انتظامیہ نے اس بات کی تصدیق برسلز میں ایک دفاعی میٹنگ میں نیٹو کے لیڈروں کی جانب سے افغانستان میں آئندہ کے لائحہ عمل کے بارے میں غور و خوض کی بات کی ہے. 2 ہفتوں سے بھی کم وقت میں کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان حکیم اللہ محسود دھڑے کے سربراہ شہر یار محسود تیسرے اہم پاکستانی شدت پسند ہیں جن کو سرحد پار افغانستان میں قتل کر دیا گیا ہے. اس سے پہلے 31 جنوری کو تحریک کے سربراہ شیخ خالد حقانی کے ڈپٹی چیف اور ان کے معاون قاری سیف اللہ کی گولیوں سے چھلنی لاشیں کابل میں انٹر کانٹیننٹل ہوٹل کے نزدیک دبی ہوئی ملی تھیں۔ پاکستان میں افغان مہاجرین کے قیام کے 40 سال مکمل ہونے کے موقع پر پاکستان اور اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین کے تعاون سے آئندہ ہفتے اسلام آباد میں ایک بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہوگی۔ یہ کانفرنس ایک ایسے وقت منعقد ہو رہی ہے جس میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سمیت لگ بھگ 20 ملکوں اور نجی اداروں کے نمائندے شرکت کریں گے۔ اور برطانوی وزیر اعظم بوریس جانسن نے جمعرات کے روز اپنی کابینہ میں رد و بدل کا اعلان کیا ہے، جس کے نتیجے میں وزیر خزانہ ساجد جاوید غیر متوقع طور پر مستعفی ہو گئے ہیں۔ جانسن کی انتظامیہ میں ساجد جاوید کابینہ کے دوسرے طاقتور ترین رکن خیال کیے جاتے تھے۔ وزیر اعظم نے کئی وزراء کو برطرف کیا ہے جن کے لیے ان کا کہنا تھا کہ ان کی کارکردگی بہتر نہیں ہے یا وہ اعتماد کے قابل نہیں رہے ہیں، جبکہ انہوں نے اپنے وفادار قانون سازوں کو اعلی رتبوں پر فائز کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پلوامہ خودکش حملے کے 1 سال مکمل ہونے پر بھارت میں جہاں ہلاک ہونے والے سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، وہیں بعض سیاستدان اور تجزیہ کار یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اس حملے کی جانچ کیوں نہیں کی گئی اور ابھی تک کسی کو اس کا ذمہ دار کیوں نہیں ٹھہرایا گیا۔ اس حملے نے پاکستان اور بھارت کے رشتوں پر گہرا اثر ڈالا ہے اور وہ اب بھی غیر اعلانیہ جنگ کی حالت میں ہیں۔ اس بارے میں بھی ایک تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ ایران کی پاسداران انقلاب فورس کے سربراہ نے کہا ہے کہ اگر امریکہ اور اسرائیل نے ذرا سی بھی غلطی کی تو تہران امریکہ اور اسرائیل کو نشانہ بنانے کے لیے تیار ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق میجر جنرل حسین سلامی نے یہ گفتگو جمعرات کو ایران کے سرکاری ٹی وی پر لائیو نشر کیے گئے اپنے خطاب میں کی۔ وہ جنرل قاسم سلیمانی کی 40ویں کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے اسرائیل اور امریکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ نے ذرا سی بھی غلطی کی تو ہم آپ دونوں کو نشانہ بنائیں گے۔ جنرل حسین سلامی کے خطاب سے قبل پاسداران انقلاب کے ترجمان رمضان شریف نے بھی ایک بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت یروشلم کی آزادی کی طرف لے جائے گی۔ امریکہ کے ایوان بالا سینٹ نے اس قرارداد کو کثرت رائے سے منظور کر لیا ہے جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران کے خلاف عسکری کارروائی کے اختیارات میں کمی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ جمعرات کو سینٹ کے 100 ارکان نے ڈیموکریٹک پارٹی کے رکن ٹم کین کی طرف سے پیش کردہ قرارداد پر ووٹ ڈالے۔ قرارداد کا مقصد صدر ٹرمپ کے ایران کے خلاف کسی بھی مہاذرائی کے اختیارات میں کمی لانا تھا۔ قرارداد کے حق میں 55 اور مخالفت میں 45 ووٹ پڑے۔ ریپبلکن جماعت کے 8 ارکان نے صدر ٹرمپ کے جنگی اختیارات میں کمی کی قرارداد کے حق میں ووٹ دیے۔ صدر ٹرمپ کے مواخذے کی حالیہ کارروائی کے دوران ریپبلکن سینیٹرز اپنی جماعت کے صدر کے ساتھ تھے۔ تاہم ایران کے خلاف جنگی اختیارات میں کمی کی قرارداد منظور کرانے میں بعض ریپبلکن پارٹی کے ارکان نے ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا ہے۔ اور امریکی اٹارنی جنرل ولیم بار کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے عدلیہ کے محکمے، اس کے لوگوں اور اس کے کیسوں کے بارے میں ٹویٹس میرے لیے اپنے فرائض انجام دینے کو ناممکن بنا رہے ہیں۔ صدر کے انتہائی قابل اعتماد ساتھی کی طرف سے یہ حیران کن بیان جمعرات کے روز سامنے آیا ہے، جس سے کئی روز پہلے ولیم بار کے محکمے نے اپنی ہی استغاثہ کے فیصلے کو قلعدم قرار دیتے ہوئے صدر ٹرمپ کے دیرینہ دوست راجر اسٹون کی قید کو نرم کرنے کی تجویز دی تھی۔ راجر اسٹون کو کانگریس نے جھوٹ بولنے کا مجرم قرار دیا تھا۔ وہ صدر کے انصاف میں رکاوٹ ڈالنے کے عینی شاہد تھے، جو صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت پر تحقیقات کے بارے میں تھی۔ اور امریکہ کے اگلے صدارتی انتخابات کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدواروں کی جانب سے صدارتی نامزدگی جیتنے کی دوڑ کے لیے سرگرمیوں میں تیزی آتی جا رہی ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدواروں نے انتخابی مہم کو وسیع کرنے سے متعلق حکمت عملی تیار کی ہے۔ افریقی امریکی، ہسپانوی اور ایشیائی ووٹروں پر خصوصی دھیان دیا جا رہا ہے۔ نامزدگی کے مرحلے سے قبل پارٹی کے کرتا دھرتا طویل دوڑ اور غیر یقینی صورتحال پر بھی توجہ دے رہے ہیں۔ اور کورونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 1100 سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ زیادہ تر اموات چین میں ہوئی ہیں اور یہ مرض وہیں سے پھیلا ہے۔ دنیا کے دوسرے ملکوں کی طرح بنگلہ دیش بھی اس خطرے کی زد میں ہے۔ اس بارے میں بھی ایک رپورٹ کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کی جائے گی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔
دور جانے کی ضرورت نہیں، VOA اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو VOA کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ مزید خبریں اور رپورٹیں، جیسا کہ ہم نے آپ کو اطلاع دی کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ کشمیر بھی ترکی کے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے جو پاکستان کے لیے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے پاکستان کے ساتھ تجارت 5 ارب ڈالر تک لے جانے کا بھی اعلان کیا۔ ترک صدر کے دورہ پاکستان کے حوالے سے اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی ایک رپورٹ۔
اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ کشمیر بھی ترکی کے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے جو پاکستان کے لیے رکھتا ہے۔ ہمارے کشمیری بھائیوں کو حالیہ بھارتی اقدامات سے بہت نقصان ہوا ہے۔ ترکی مسئلہ کشمیر کو امن اور انصاف کے ذریعے حل کرنے کے فیصلے پر قائم ہے، پاکستان کا بھرپور ساتھ دینے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس میں دباؤ کے باوجود پاکستان کو بھرپور تعاون اور حمایت کا یقین دلاتا ہوں۔
کشمیرلی کارڈشلرمیزن 10 yıllardır çektiği sıkıntıların son dönemde atılan tek taraflı adımlarla daha da ağırlaştığını görüyoruz. Mevcut durumu kötüleştiren Kashmirlilerin özgürlüklerini ve kazanılmış haklarını elinden alan bir tutumun kimseye faydası yok. Kashmir sorunu çatışma veya baskıyla değil ancak adalet ve hakkaniyet temelinde çözülebilir.
İslamabad میں پاک ترک بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے ترک صدر نے کہا کہ پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے۔ پاک ترک باہمی تجارتی حجم اپنی صلاحیتوں سے کہیں کم ہے۔ پاکستان کے ساتھ تجارت کو 5 ارب ڈالر تک لے جائیں گے۔ ہمیں دو طرفہ تجارت کو مزید فروغ دینا چاہیے۔ ترکی نے پاکستان میں سرمایہ کاری میں اضافہ کیا ہے، چاہتے ہیں مزید پاکستانی تاجر بھی ترکی میں سرمایہ کاری کریں، پاکستان کے لیے ترک ویزوں میں آسانی پیدا کریں گے۔ تجزیہ کار اور سابق سفیر ریاض بخاری کہتے ہیں کہ پاکستان اور ترکی بہت سے معاملات میں تعاون کا فروغ کر سکتے ہیں۔
جہاں وہ مڈل ایسٹ میں اسرائیل کے حوالے سے ایک پوزیشن رکھتے ہیں، اسی طرح وہ کشمیر کے حوالے سے انڈیا پہ بھی اپنی ایک پوزیشن رکھتے ہیں اور اس کا برملہ اظہار بھی کرتے ہیں۔
رجب طیب اردوان کا پاکستان کی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے چوتھا خطاب ہے۔ اس سے پہلے وہ بطور وزیر اعظم 2 بار اور بطور صدر 1 بار پاکستان کی پارلیمنٹ سے خطاب کر چکے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان اور ترک کمپنی کے مابین کار کے رینٹل پاور پلانٹس تنازع حل ہو گیا ہے۔ وفاقی حکومت نے کار کے کمپنی کو واجب الادا 19 کروڑ روپے معاف کر دیے اور ضبط شدہ 4 بحری جہاز کار کے کمپنی کے حوالے کرنے کی منظوری دے دی۔ حکومت پاکستان اور کار کے درمیان تصفیے کا معاہدہ کیا گیا تھا۔ اس معاہدے کے تحت ترک کمپنی عالمی عدالت سے ہرجانے کا کیس واپس لے گی۔ پاکستان میں کرپشن کے الزامات کے باعث ترک کمپنی کے خلاف نیب نے تحقیقات کا آغاز کیا تھا۔ عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ طالبان کے ساتھ اچھے مذاکرات ہو رہے ہیں، جس کا نتیجہ ان کے بقول آئندہ 1-2 ہفتوں میں سامنے آ سکتا ہے۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل دے رہے ہیں محمد جلیل۔
صدر ٹرمپ نے یہ بات جمعرات کو امریکہ کے آئی ہارٹ ریڈیو کی میزبان خیرالدو رویرا سے ایک انٹرویو کے دوران کہی۔ صدر ٹرمپ کے بقول امریکہ افغانستان سے اپنے فوجیوں کو وطن واپس لانے کے لیے طالبان کے ساتھ امن معاہدے کے لیے کام کر رہا ہے۔ ٹرمپ کے بقول طالبان کے ساتھ اچھے مذاکرات ہو رہے ہیں، جو امن معاہدہ طے پانے کے لیے بہت اچھا موقع ہے۔ تاہم انہوں نے یہ واضح کیا کہ یہ بات ہم آئندہ 1-2 ہفتوں میں جان سکیں گے۔ طالبان کی جانب سے ایک ہفتے کی عارضی جنگ بندی سے متعلق پوچھے گئے سوال پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ طالبان بھی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رہے اس سے قبل امریکی حکام نے یہ کہہ چکے ہیں کہ طالبان کی طرف سے تشدد میں نمایاں کمی کرنے کی تجویز پر مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں افغان تنازع کے سیاسی تصفیے کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ امریکہ کے وزیر دفاع مارک ایسپر نے جمعرات کو برسلز میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ ان کے بقول اس وقت تشدد کی کارروائیوں میں 7 روز کی کمی مناسب اقدام ہے، جس سے ان کے بقول یہ بات طے ہوگی کہ طالبان مذاکرات میں کس حد تک سنجیدہ ہیں۔ تاہم افغان امور کے تجزیہ کار اور صحافی سمی یوسف زئی کا کہنا ہے کہ ان کی معلومات کے مطابق طالبان کی طرف سے تشدد کی کارروائیوں میں کمی کرنے کا عمل آئندہ ہفتے شروع ہو سکتا ہے۔
ایک ہفتے کے دوران اگر وہ ثابت کر سکے کہ ایک ہفتہ خیر و خیریت سے گزر جائے تو اس کے بعد 29 کو امریکی جو ایلچی ہے غلام خلیلزاد یا امریکی وزیر خارجہ، یا یہ بھی امکانات ہے کہ ٹرمپ خود جو اس علاقے میں ہوں گے، ہندوستان کے سفر پہ ہوگا، وہ طالبان کے ساتھ ایک تاریخی معاہدہ کریں گے جس کے روح سے امریکی افواج کا انخلا افغانستان سے شروع ہو جائے گا اور افغانوں کے درمیان اپنا جو مذاکراتی عمل ہے ان کے لیے ایک کھڑکی کھول دیا جائے گا۔
تاہم ابھی تک نہ تو امریکہ اور نہ ہی طالبان کی طرف سے اس بارے میں کوئی بیان سامنے آیا ہے کہ فریقین کے درمیان امن معاہدہ کب طے ہوگا۔ تاہم تجزیہ کار سمی یوسف زئی کا کہنا ہے کہ افغانستان میں پائیدار امن کے لیے بین الافغان مذاکرات کا کامیاب ہونا بھی ضروری ہے۔
میرے خیال میں امریکی افواج کا انخلا افغانستان کے مسئلے کا ایک 25% جو مشکل ہے وہ تو حل کریں گے، لیکن جو 75% یا 75% جو مسئلہ ہے وہ افغانوں کے درمیان مذاکرات میں ہوں گے۔
یاد رہے امریکہ اور طالبان کے درمیان 18 ماہ سے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امن معاہدہ طے کرنے کے لیے بات چیت جاری رہی۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ اور طالبان نے تشدد میں 7 روز تک کمی کے ایک منصوبے پر گفتگو کی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے اس بات کی تصدیق برسلز میں ایک دفاعی میٹنگ میں نیٹو کے لیڈروں کی جانب سے افغانستان میں آئندہ کے لائحہ عمل کے بارے میں غور و خوص کے بعد کی ہے۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹیگون میں وائس آف امریکہ کی نامہ نگار کارلا بیب کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
ایک اندرونی حملے میں امریکہ کے 2 سروس ممبرز کی ہلاکت کے کچھ ہی روز بعد امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر نے جمعرات کو افغانستان میں لڑائی ختم کروانے کے لیے امریکہ اور طالبان کے ایک منصوبے کا اعلان کیا۔
The United States and the Taliban have negotiated a proposal for a 7-day reduction in violence. We said all along that the best, if not only, solution in Afghanistan is a...
انہوں نے کہا امریکہ اور طالبان نے تشدد میں 7 روز کی کمی کے لیے ایک منصوبے پر مذاکرات کیے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ افغانستان کے لیے اگر واحد نہیں تو بہترین حل سیاسی معاہدہ ہے۔ اس بارے میں پیش قدمی ہوئی ہے اور ہم جلد ہی آپ کو مزید بتائیں گے۔ ایسپر نے مزید تفصیل بتانے سے انکار کیا، تاہم وہ اس بارے میں پر اعتماد نظر آئے کہ یہ جاننے کے لیے عرصہ اتنا طویل ضرور ہے کہ یہ اندازہ ہو سکے کہ طالبان اس سمجھوتے کے لیے سنجیدہ ہیں یا نہیں۔ ایک مرتبہ پھر مارک ایسپر کے الفاظ۔
It is our view that 7 days for now is sufficient, but in all things our approach to this process will be conditions based.
یہ ہمارا خیال ہے کہ اب سے 7 روز کا عرصہ کافی ہے، مگر بہر صورت ہمارا کہنا یہ ہے کہ اس عمل کی شرائط بھی ہوں گی۔ جمعرات کو افغانستان سے متعلقہ ایک سینئر افسر نے کہا کہ امریکہ تشدد کی صورتحال کا بغور جائزہ لے رہا ہے اور اس کے پاس ایسے ذرائع موجود ہیں جو یہ اندازہ لگا سکیں کہ آیا طالبان کے ارادے نیک ہیں یا نہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کے ارکان اس معاہدے کو طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات کی راہ میں ایک اہم کامیابی قرار دے رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ بارہا کہہ چکے ہیں کہ وہ افغانستان میں جنگ سمیت عرصے سے جاری تمام جنگوں سے نکلنا چاہتے ہیں، مگر ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ انتظامیہ کو طالبان کے ساتھ مشروط معاہدے کے اپنے منصوبے پر قائم رہنا چاہیے، وگرنہ لڑائی کے میدان میں امریکی فوجیوں اور امریکی اتحادیوں کو سخت نتائج کا سامنا ہو سکتا ہے۔ فاؤنڈیشن فار ڈیفینس اینڈ ڈیموکریسیز کے بریڈلی بومن کہتے ہیں
Well, what happens when we put our arms down in a boxing match? Unless the bell has rung, which is not ringing, we're going to get clocked. And, you know, the Taliban is not going to stop fighting just because we say, you know, we're tired, we want to go home.
تو کیا ہوتا ہے اگر آپ باکسنگ کے میچ میں اپنے ہاتھ نیچے کر لیں جب تک کہ گھنٹی نہ بج جائے جو کہ نہیں بج رہی ہمیں وقت کا احساس کرنا ہوگا اور آپ جانیے طالبان اس لیے لڑائی بند نہیں کریں گے کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تھک گئے ہیں اور اب ہمیں گھر جانا ہے یہ الفاظ تھے فاؤنڈیشن فار ڈیفینس اینڈ ڈیموکریسیز کے بریڈلی بومین کے امریکی کمانڈر اور وزیر دفاع ایسپر کہہ چکے ہیں کہ انہیں افغانستان میں امریکی فورسز کی تعداد کم کر کے 8,600 تک کرنے پر کوئی پریشانی نہیں ہے وہ کہتے ہیں اگر تشدد میں کمی کے مذاکرات برقرار رہے تو جلد ہی امریکی فورسز میں کمی کے منصوبوں پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا مدثر منظر وائس آف امریکہ واشنگٹن
پاکستان میں افغان مہاجرین کے قیام کے 40 سال مکمل ہونے کے موقع پر پاکستان اور اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین کے تعاون سے آئندہ ہفتے اسلام آباد میں ایک بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہوگی اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ
پیر سے اسلام آباد میں شروع ہونے والی 2 روزہ کانفرنس میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس خطاب کریں گے بعد ازاں مہاجرین کی میزبانی کے 40 سال مکمل ہونے پر ہونے والی ایک پینل گفتگو میں امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیلزاد پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس بھی شرکت کریں گے پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی اس موقع پر ایک بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت پاکستان کی گزشتہ 4 دہائیوں سے افغان مہاجرین کی کھلے دل سے میزبانی کرنے کے عزم اور افغانستان میں امن و استحکام کی کوششوں کا اعتراف ہے بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار نجم رفیق کا کہنا ہے کہ یہ کانفرنس ایک اہم موقع پر ہو رہی ہے جب امریکہ اور طالبان کے درمیان دوحا میں جاری بات چیت کے نتیجے میں افریقین کے درمیان امن معاہدہ طے پانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے
اور یہ جو کانفرنس اب ریفیوجیز پہ کرائی جا رہی ہے پاکستان بہت عرصے سے اس بات کا ذکر کر رہا تھا کہ ان ریفیوجیز کو اب جو ہی حالات افغانستان میں بہتر ہوتے ہیں اپنے ملک واپس چلے جانا چاہیے آپ جانتے ہیں کہ ابھی بھی کوئی اباؤٹ 3 ملین 30 لاکھ افغان ریفیوجی جو ہے پاکستان کے اندر موجود ہے
تاہم تجزیہ کار نجم رفیق کے بقول اگر افغانستان میں امن قائم بھی ہو جاتا ہے تو ان کے بقول افغان مہاجرین کی واپسی اتنی آسان نہیں ہوگی
ظاہر ہے افغانستان میں جب تک امن قائم نہیں ہوتا یہ جو مہاجرین افغان مہاجرین ہیں یہ کسی طور پہ بھی افغانستان نہیں جائیں گے اور بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اگر افغانستان میں امن قائم ہو بھی جاتا ہے تو افغانستان کے اپنے معاشی طور پہ حالات اتنے کمزور ہیں کہ شاید ان مہاجرین کو واپس جانے کے لیے باور کرانا ایک مشکل مرحلہ ہو پاکستان اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے
پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ پاکستان مشکل معاشی صورتحال کے باوجود لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین کی میزبانی کرتا آ رہا ہے تاہم پاکستان بین الاقوامی برادری کے تعاون اور حمایت سے ان مہاجرین کی اپنے وطن باوقار واپسی چاہتا ہے محمد جلیل وائس آف امریکہ اسلام آباد
پلوامہ خودکش حملے کے 1 سال مکمل ہونے پر بھارت میں جہاں ہلاک ہونے والے سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے وہیں بعض سیاستدان اور تجزیہ کار یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اس حملے کی جانچ کیوں نہیں کی گئی اور ابھی تک کسی کو اس کا ذمہ دار کیوں نہیں ٹھہرایا گیا نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ
بھارت نے پلوامہ خودکش حملے کے لیے جیش محمد نامی دہشت گرد گروپ کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا اور حملے کے 12 روز بعد 26 فروری کو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے بالا کوٹ میں جیش کے ٹریننگ کیمپ پر فضائی حملہ کر کے زبردست جانی و مالی نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا تھا پاکستان نے کسی بھی قسم کے نقصان کی تردید کی تھی پاکستانی فضائیہ نے اگلے روز 27 فروری کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھارتی فوجی عہدہ پر حملہ کیا فضائی جھڑپ کے دوران بھارتی فضائیہ کا ایک مکٹ 71 پاکستانی حدود میں گرا جس کے پائلٹ ابھنندن کو پکڑ لیا گیا، بعد کو اسے بھارت کے حوالے کر دیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے قوم پرستی کے نام پر اندرون ملک پاکستان کے خلاف ایک فضا بنائی جس کا انہیں پارلیمانی انتخابات میں فائدہ پہنچا۔ ان کارروائیوں نے دونوں ملکوں کو جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ ایک سینئر تجزیہ کار سنتوش بھارتی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہاں کی سول سوسائٹی نے پلوامہ حملے کی جانچ کا مطالبہ کیا تھا مگر ابھی تک جانچ نہیں کی گئی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پلوامہ حملے نے دونوں ملکوں کو جس غیر اعلانیہ جنگ کے دہانے پر پہنچا دیا تھا، دونوں آج بھی وہیں کھڑے ہیں۔
پر اس کا جو سب سے برا ریزلٹ دونوں ملکوں کو یا یہاں کی سول سوسائٹی کو بھگتنا پڑا وہ یہ کہ دونوں ملکوں کے رشتے جو ٹھنڈے گرم ہونے کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں پر بات چیت ہو رہی تھی، کہیں پردے کے پیچھے ہو رہی تھی، کہیں سامنے ہونے کی نوبت آ رہی تھی، باہر ہمارے لوگ مل لیتے تھے جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، پر اس نے دونوں دیشوں میں اتنی بڑی کھائی پیدا کر دی اور ایسی برف ڈال دی کہ کوئی بھی انڈیا میں یہ مانگ اٹھانے پوزیشن میں نہیں ہے کہ دونوں ملکوں میں نارملسی ہونی چاہیے۔
سنتوش بھارتی کہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کو مذاکرات کا آغاز کرنا چاہیے۔ ان کے خیال میں بھارت چونکہ بڑا ملک ہے اس لیے اسے بڑا دل دکھانا چاہیے اور پاکستان سے بات چیت کی پہل کرنی چاہیے۔ ادھر سب سے بڑی اپوزیشن جماعت کانگریس پارٹی کے سینئر رہنما راہل گاندھی نے ایک ٹویٹ کر کے سوال اٹھایا کہ پلوامہ حملے سے سب سے زیادہ فائدہ کس نے اٹھایا۔ انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ تحقیقات کا کیا نتیجہ نکلا۔ بی جے پی نے ان کے اس بیان پر سخت اعتراض کیا۔ پارٹی ترجمان اور رکن پارلیمنٹ جی وی ایل نرسمہا راؤ نے راہل گاندھی کو دہشت گردوں کا ہمدرد قرار دیا، جبکہ ایک مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے ان کے بیان کو شرمناک بتایا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکی اٹارنی جنرل ولیم بار نے کہا ہے کہ جسٹس ڈپارٹمنٹ، اس کے لوگوں اور اس کے مقدمات کے بارے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ نے میرے لیے اپنے فرض کی ادائیگی ناممکن بنا دی ہے۔ اس بارے میں ایک رپورٹ ہم کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ اس وقت ہم آپ کو ویلنٹائن ڈے پر ایک رپورٹ سنوا رہے ہیں۔
ہر سال 14 فروری کو امریکہ میں ویلنٹائنز ڈے منایا جاتا ہے۔ حالیہ برسوں میں ویلنٹائنز ڈے کا تہوار تیزی سے مقبول ہوا ہے۔ ویلنٹائنز ڈے کو محبت کرنے والوں کا دن کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے قدیم ترین تہواروں میں سے ایک ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلا ویلنٹائن 498 عیسوی میں روم میں منایا گیا تھا، یعنی 1500 سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے۔ مگر محبت کی تاریخ اس سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ مگر محبت ہے کیا؟ شاعر اور ادیب اسے سب سے لطیف اور پاکیزہ جذبہ قرار دیتے ہیں۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ محبت کا جذبہ کرۂ ارض کے ہر زیرو میں موجود ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ محبت دماغ کے ایک مخصوص حصے میں رونما ہونے والی کیمیائی تبدیلی ہے۔ طبی یونان میں اسے دیوانگی قرار دیتے ہوئے اس کا علاج تجویز کیا گیا ہے۔ نفسیاتی ماہرین محبت کو عورت اور مرد کے درمیان ایک دوسرے کے لیے موجود فطری کشش کا نام دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ماؤں کو اپنے بیٹوں سے، بہنوں کو اپنے بھائیوں سے اور بیٹیوں کو اپنے والد سے زیادہ پیار ہوتا ہے۔ سماجی ماہرین کا کہنا ہے کہ صنف مخالف سے محبت کے سوا تمام محبتیں معاشرے اور ماحول کے تقاضوں، ضرورتوں اور ان کے اثرات کے تابع ہوتی ہیں۔ انسان محبت میں کب گرفتار ہوتا ہے؟ سماجی ماہرین کے خیال میں یہ ایک طویل عمل ہے جو بتدریج آگے بڑھتا ہے، مگر شاعری میں اسے ایک ایسا تیر قرار دیا گیا ہے جو آنن فانن جگر کے پار ہو جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سائنس اس نظریے کی تصدیق کرتی ہے، لیکن اس کا کہنا ہے کہ عشق کا تعلق دل سے نہیں بلکہ دماغ سے ہے۔ ایک حالیہ سائنسی مطالعے سے ظاہر ہوا کہ عشق پہلے ہی نظر میں ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی کوئی چہرہ نظروں کو بھاتا ہے دماغ کے ایک مخصوص حصے میں برقی لہریں پیدا ہوتی ہیں جنہیں ایم آر آئی کے ذریعے ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ نفسیاتی ماہرین کو پہلی نظر میں محبت کے نظریے سے قدرے اختلاف ہے، ان کا کہنا ہے کہ عشق میں گرفتار ہونے میں 1.5 سے 4 منٹ کا وقت لگتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عشق کی پہلی منزل لاشعوری طور پر جنسی کشش کے تابع ہوتی ہے، دوسری منزل پر اپنے محبوب کے ہر انداز اور ہر پہلو کو بخوبی سمجھا جانے لگتا ہے، اور آخر میں جی رانجا رانجا کر دی نی میں آپ رانجا ہوئی۔ سینٹ ویلنٹائن، جس کی یاد میں ویلنٹائنز ڈے منایا جاتا ہے، نوجوان جوڑوں کی شادیاں کرواتے تھے۔ سن 270 عیسوی کے لگ بھگ روم کے بادشاہ کلاؤڈس دوم نے نوجوان فوجیوں کی شادی پر پابندی لگا دی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اس سے ان کی کارکردگی بہتر ہوگی۔ سینٹ ویلنٹائن چوری چھپے ان کی شادیاں کروانے لگے اور بالآخر قید کر دیے گئے۔ زیادہ تر روایات کے مطابق انہیں 14 فروری 1270 عیسوی میں سزائے موت دے دی گئی۔ بعض تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ جیل میں ایک لڑکی ان سے ملنے آتی تھی، وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئے، جس کا اظہار انہوں نے سزائے موت سے قبل لڑکی کے نام آخری خط میں کیا تھا، اور خط کے آخری الفاظ تھے تمہارا ویلنٹائن۔ آج بھی ویلنٹائنز ڈے پر بھیجے جانے والے کارڈوں پر کسی کے دستخط نہیں ہوتے، صرف یہی دو الفاظ ہوتے ہیں۔
اے بہارو گوا رہنا، اے نظارو گوا رہنا، دو دلوں نے زندگی بھر ساتھ رہنے کی قسم کھائی۔
مدثر احمد سے، اردو ویو، واشنگٹن۔
یہ نیوز شو آپ کے لیے وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ 2 ہفتوں سے کم وقت میں گلدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان حکیم اللہ محسود دھڑے کے سربراہ شہریار محسود تیسرے اہم پاکستانی شدت پسند ہیں جن کو سرحد پار افغانستان میں قتل کر دیا گیا ہے۔ رواں سال پچھلے 31 جنوری کو ٹی ٹی پی کے نائب کمانڈر شیخ خالد حقانی کی ساتھی سمیت گولیوں سے چھلنی لاشیں کابل شہر کے انتہائی حساس علاقے سے ملی تھیں۔ قطر میں امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے معاہدے کے نتیجے میں اب ان شدت پسندوں کے لیے افغانستان میں رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
لگ بھگ 2 ہفتوں سے کم وقت میں کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے حکیم اللہ دڑے کے سربراہ شہریار محسود تیسرا پاکستانی شدت پسند ہے جن کو گات لگا کر 2 روز قبل قتل کر دیا گیا ہے۔ شہریار محسود کو پاکستان کے سرحدی قبائلی ضلع باجوڑ سے ملحقہ افغانستان کے صوبے کنڑ کے گاؤں مراورا میں دیسی ساختہ ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ دیگر پاکستانی شدت پسندوں سمیت شہریار محسود پچھلے کئی برسوں سے کنڑ صوبے کے ایک پہاڑی علاقے میں رو پوچھتے۔ چند روز قبل 31 جنوری کو افغانستان کے دارالخلافہ کابل کے ایک اہم بین الاقوامی ہوٹل کے قریب سے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ڈپٹی کمانڈر شیخ خالد حقانی اور ان کے قریبی ساتھی قاری سیف اللہ کی گولیوں سے چلنی لاشیں ملی تھی۔ شیخ خالد حقانی اور ان کے قریبی ساتھی کے پراسرار طور پر مرنے کے بارے میں نہ تو افغان حکومت اور نہ پاکستان نے کوئی بیان جاری کیا ہے، تاہم مختلف حلقوں میں ان کے کابل جانے اور وہاں ہوٹل انٹر کانٹینینٹل کے قریب لاشیں ملنے پر چمگویا جاری ہے۔ ایک افغان صحافی سمی یوسف زئی کا کہنا ہے کہ یوں دکھائی دیتا ہے کہ اب امریکہ، افغانستان اور پاکستان کی سیکورٹی اداروں کے درمیان ان شدت پسندوں کے خلاف اہم آہنگی اور تعاون کو فروغ مل رہا ہے۔ سابق فوجی عہدیدار بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد خان نے سمی یوسف زئی کی موقع کی تائید کرتی ہوئی کہا،
میں حتمی طور پر تو یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ اس کی کیا وجوہات ہیں، لیکن اس کا کچھ نہ کچھ جو وہ ہے کنیکشن، وہ تو جو ابھی قطر میں باتیں جیسے مطبوعات وغیرہ میں آ رہی ہیں کہ ادھر جو امن کا سلسلہ ہے وہ تقریباً آخری مراحل میں ہے، جو افغانستان میں مفاہمت ہے افغانستان کے طالبان اور امریکیوں کے درمیان ہو جائے تو اس کے بعد ان لوگوں کا وہاں پر جو ہے رہنا وہ کسی کے مفاد میں نہیں، یہ جو شدت پسند ہیں یہ نہ افغانستان کو میرے خیال میں منظور ہیں، نہ امریکنز کو منظور ہیں، نہ یہ پاکستان کو منظور ہیں۔
چند مہینے قبل کالدم ٹی ٹی پی حکیم اللہ محسود گروپ کے ترجمان قاری سیف اللہ گلمن کو بھی نامعلوم افراد نے شمالی وزیرستان سے ملحقہ افغانستان کی صوبہ خوست کے ایک سرحدی گاؤں میں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق پچھلے چند برسوں بالخصوص جون 2014 میں شمالی وزیرستان میں عسکریت پسندوں کے خلاف ضرب عضب کی فوجی کاروائی کے بعد سرحد پار افغانستان میں لگ بھگ 150 پاکستانی شدت پسند آپس کی جھڑپوں اور گات لگا کر قتل کی وارداتوں میں ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ تحریک کے سابق سربراہ فضل اللہ کئی ایک ساتھیوں اور دیگر رشتہ داروں سمیت 15 جون 2018 کو کنڑ صوبے میں امریکی ڈرون حملے میں مارے گئے تھے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
سندھ ہائی کورٹ نے سن 2004 میں اس وقت کے کور کمانڈر کراچی اور لیفٹیننٹ جنرل احسن سلیم حیات پر حملے کے الزام میں سزائے موت پانے والے 9 ملزمان کی سزا کے خلاف اپیلیں مسترد کر دی ہیں، جبکہ 2 ملزمان کو اس الزام سے عدم ثبوت کی بنا پر بری کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ سرکاری وکلاء کے مطابق ان تمام ملزمان کا کالعدم شدت پسند تنظیم جند اللہ سے تعلق تھا۔ کراچی سے اس بارے میں محمد ثاقب کی ایک رپورٹ۔
سندھ ہائی کورٹ نے 2004 میں اس وقت کے کور کمانڈر کراچی اور لیفٹیننٹ جنرل احسن سلیم حیات پر حملے کے الزام میں سزائے موت پانے والے 9 ملزمان کی سزا کے خلاف اپیلیں مسترد کر دی ہیں، جبکہ 2 ملزمان کو اس الزام سے عدم ثبوت کی بنا پر بری کر دیا گیا ہے۔ جون 2004 کو کراچی کے علاقے کلفٹن میں کور کمانڈر کراچی کے قافلے پر حملے کے دوران 6 فوجی اہلکار، 3 پولیس کانسٹیبلز اور 1 راہگیر ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ متعدد افراد زخمی بھی ہوئے تھے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے اس کیس میں 2006 میں جرم ثابت ہونے پر 11 ملزمان کو سزائے موت سنائی تھی۔ ان میں سے جند اللہ کے امیر شیخ عطاء الرحمان، شہزاد احمد باجوہ، یعقوب سعید خان، عزیر احمد عبداللہ، شعیب صدیقی، دانش امام، نجیب اللہ، خرم سیف اللہ، راؤ خالد، سید عدنان شاہ اور شہزاد مختار شامل تھے۔ ہائی کورٹ نے انسداد دہشت گردی عدالت کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ دن دہاڑے یہ سیکورٹی فورسز پر ایک خطرناک حملہ تھا جس میں معصوم جانوں کا ضیاع ہوا اور شہر کے اس مصروف ترین علاقے میں عام شہریوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالا گیا۔ عدالتی حکم میں کہا گیا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس حملے کا مقصد لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کرنا اور عام شہریوں کو عدم تحفظ کے احساس میں مبتلا کرنا تھا۔ عدالت نے 9 ملزمان کی اپیلیں مسترد کرتے ہوئے ان کی سزائے موت برقرار رکھی ہے، جبکہ 2 ملزمان یعقوب سعید اور نجیب اللہ کو عدم ثبوت کی بنا پر بری کر دیا ہے۔ سیکیورٹی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے بعد پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں امریکہ کا اتحادی بننے کا فیصلہ کیا تو اس وقت دیگر مسلح گروپس کے ساتھ جند اللہ بھی وجود میں آئی تھی، جس نے ملک میں کئی بڑی دہشت گردی کی کارروائیاں کی جن میں سے اکثر فوج کے خلاف رہیں۔ پاکستان کی فوج کے سابق لیفٹیننٹ جنرل اور سیکیورٹی تجزیہ کار امجد شعیب ملک کا کہنا ہے کہ اس گروہ میں بعض ایسے افراد بھی شامل تھے جنہیں پاکستان کی فوج نے 2003 میں کشمیر میں کارروائیوں کے لیے جانے سے روکا تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب ملک نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ سول عدالتوں میں ملزمان کے خلاف مقدمات سنتے سنتے 16 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا اور سپریم کورٹ میں یہ کیس جانے پر مزید طوالت اختیار کرے گا۔ ان کے خیال میں ایسے گروہوں کے خلاف ملٹری کورٹس زیادہ جلدی انصاف کے تقاضے پورا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔
یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ یہاں پہ سزا دینا بڑا مشکل ہے۔ سول نظام تو اسی طرح وہ ملٹری کورٹس میں ان کو رائے موت دی ہوئی تھی، لیکن الٹیمیٹلی وہ ابھی ہم نے سپریم کورٹ میں اپیل کی ہوئی ہے لیکن ہائی کورٹ سے وہ بری ہو چکی۔
یاد رہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے مارچ 2019 میں ملک کے شہریوں کے خلاف ملٹری کورٹس میں مقدمات چلانے سے متعلق قانون کو مزید توسیع نہیں دی تھی، جس کے بعد ملک میں 2 سال تک جاری رہنے والے اس قانون کا اطلاق ختم ہو چکا ہے۔ ادھر اس کیس میں تمام ملزمان کی جانب سے مشتاق احمد ایڈوکیٹ سندھ ہائی کورٹ میں وکالت کر رہے تھے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وہ اس فیصلے سے مطمئن نہیں اور ملزمان سے مشورے کے بعد فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کریں گے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ حکومت کہیں نہیں جا رہی، اپوزیشن کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی، حکومت اور فوج میں کوئی تناؤ نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ۔
اسلام آباد میں وزیراعظم عمران خان نے صحافیوں کے ساتھ ملاقات میں حالیہ سیاسی صورتحال پر کھل کر اپنے موقف کا اظہار کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ جب کوئی کرپشن کرتا ہے تو فوج اور ISI کو سب پتہ چل جاتا ہے۔ ماضی کی حکومتوں کے کرپشن کے باعث فوج کے ساتھ تعلقات خراب تھے۔ میڈیا میری ذات پر اٹیک کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، میڈیا جب ملک پر اٹیک کرتا ہے تو مسئلے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ فوج کے ساتھ کوئی تناؤ نہیں ہے اور فوج میرے ساتھ اس لیے کھڑی ہے کہ میں کرپٹ نہیں ہوں. تجزیہ کار حسن عسکری کہتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت فوج اور حکومت میں کوئی اختلاف نہیں. تاہم معاشی صورتحال خراب ہونے کی وجہ سے وزیر اعظم نے اپنی پوزیشن کلیئر کی ہے.
اس وقت چونکہ کنفرنٹریشن زیادہ ہے پولیٹکس میں, اس کی وجہ سے سپیکولیٹیو سٹوریز چلتی رہتی ہیں. جہاں تک پالیسیز کا تعلق ہے اس میں تو ہمیں کوئی ایسا ایویڈنس نظر نہیں آتا جس میں ہم کہیں کہ ملٹری میں اور سول حکومت میں کوئی سٹرین موجود ہے. معاملات چل رہے ہیں, صرف حکومت پر جو دباؤ ہے وہ اکانومی کا ہے.
وزیر اعظم نے اپوزیشن پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن حکومت کو ختم کرنا چاہتی ہے لیکن ان کی خواہش پوری نہیں ہوگی. انہوں نے کہا کہ حکومت عدالت سمیت کسی بھی ادارے کے امور میں مداخلت نہیں کر رہی. کرپٹ لوگوں سے ریکوری کرنا عدالتوں اور احتساب کے اداروں کا کام ہے. حالیہ مہنگائی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا. آٹا اور چینی کے حوالے سے تحقیقاتی رپورٹ اعتراض لگا کر واپس کر دی ہیں اور دوبارہ تحقیقات کی ہدایت کی ہے. اس وقت صارفین کو آدھی قیمت پر گیس فراہم کی جا رہی ہے. وزیر اعظم نے چینی آٹا بحران پر جہانگیر ترین اور خسرو بختیار کو کلین چٹ دے دی اور کہا کہ وہ اس میں ملوث نہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. اس پر جے یو آئی کے رہنما حافظ حمداللہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 6 عمران خان پر لگنا چاہیے جنہوں نے امپائر کی انگلی اٹھنے کی بات کی تھی. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہم کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 19.5 سے کم کر کے 2.5 ارب ڈالر تک لے آئے ہیں. ڈیفالٹ کر جاتے تو ڈالر 225 روپے کا ہو جاتا. نون لیگ نے جتنے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر چھوڑے وہ 2 دن کے لیے تھے. سعودی عرب, چین, یو اے ای نے ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے مدد کی. اس وقت بجلی اور گیس کی قیمتیں سب سے بڑا چیلنج ہیں. وزیر اعظم نے مسابقتی کمیشن کی چیئرپرسن کو ہٹانے کا بھی اعلان کیا. آصف علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
امریکی اٹارنی جنرل ولیم بار نے کہا ہے کہ جسٹس ڈپارٹمنٹ, اس کے لوگوں اور اس کے مقدمات کے بارے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ نے میرے لیے اپنے فرض کی ادائیگی ناممکن بنا دی ہے. وائس آف امریکہ کے مائیکل براؤن نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ یہ تبصرے ایسے میں سامنے آئے ہیں جب جسٹس ڈپارٹمنٹ ٹرمپ کے مجرم قرار دیے گئے ایک ساتھی کے لیے سزا کی ایک سفارش پر تنازع کی لپیٹ میں ہے. تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل.
کابینہ میں صدر کے ایک انتہائی قابل اعتماد رکن کی جانب سے جمعرات کے روز یہ پریشان کن بیان اس کے چند روز بعد سامنے آیا جب جسٹس ڈپارٹمنٹ نے, جس کی سربراہی اٹارنی جنرل ولیم بار کے پاس ہے, خود اپنے پروسیکیوٹرز کو مسترد کر دیا اور ٹرمپ کے ایک پرانے دوست کے لیے ایک کم تر سزا کی سفارش کی. راجر سٹون کو 2016 کے انتخابات میں روس کی ممکنہ دخل اندازی پر تفتیش کے سلسلے میں کانگریس سے جھوٹ بولنے, گواہوں کو ترغیب دینے اور انصاف میں رکاوٹ ڈالنے کا مجرم قرار دیا گیا تھا. پروسیکیوٹرز نے سٹون کے لیے ایک لمبی قید کی سزا تجویز کی ہے. ٹرمپ نے پروسیکیوٹرز کی سفارش پر اعتراض کیا اور ٹویٹر پر اس بارے میں تنقید کی جسے انہوں نے ایک خوفناک اور غیر منصفانہ صورتحال قرار دیا. لیکن اے بی سی نیوز کو ایک انٹرویو میں اٹارنی جنرل بار نے ایک غیر معمولی بیان میں کہا کہ ٹرمپ کے لیے وقت آ گیا ہے کہ وہ محکمہ انصاف کے فوجداری مقدمات کے بارے میں ٹویٹ کرنا بند کر دیں.
To have public statements and tweets made about the department,
ڈپارٹمنٹ کے بارے میں, ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے بارے میں, یا ہمارے ڈپارٹمنٹ کے مردوں اور عورتوں کے بارے میں, یا ڈپارٹمنٹ میں زیر التوا مقدمات اور ان ججوں کے بارے میں جن کے سامنے ہمارے مقدمات ہیں, کھلم کھلا دیے گئے بیانات اور ٹویٹس نے میرے لیے اپنے پیشہ ورانہ فرض کی ادائیگی ناممکن بنا دی ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنا فرض ادا کروں اور عدالتوں اور پروسیکیوٹرز کو اور ڈپارٹمنٹ کو یہ یقین دلاؤں کہ ہم اپنا کام دیانتداری سے انجام دے رہے ہیں. لیکن ٹرمپ نے جمعرات کی رات بظاہر اپنے اٹارنی جنرل کی تائید کی. وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری نے ایک بیان میں کہا کہ صدر کو ان تبصروں سے کوئی پریشانی نہیں ہوئی. جسٹس ڈپارٹمنٹ کے عہدیداروں کی جانب سے صدر کے ایک پرانے بااعتماد ساتھی کے لیے سزا کی سفارش کی منسوخی نے جسٹس ڈپارٹمنٹ پر وائٹ ہاؤس کی جانب سے غیر ضروری سیاسی دباؤ کے بارے میں سوالات نے جنم لیا ہے. ایک پریزائڈنگ فیڈرل جج اگلے ہفتے تک سٹون کی اصل سزا کے بارے میں حتمی فیصلہ کر دے گا. یہ سب معاملہ اٹارنی جنرل ولیم بار کے لیے ایک اور تنازع ہے جنہوں نے گزشتہ سال سر ٹرمپ کو روسی تفتیش کے سلسلے میں انصاف میں رکاوٹ ڈالنے کے الزام سے بری کر دیا تھا. بار مارچ کے آخر میں کانگریس کی ایک سماعت کے دوران قانون سازوں کا سامنا کریں گے اور گواہی دیں گے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
سن 2016 کے امریکی صدارتی انتخاب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے 25,000 سے بھی کم ووٹوں سے وسکانسن میں فتح حاصل کر لی تھی جبکہ تقریباً 30,00,000 ووٹ ڈالے گئے تھے۔ اس ریاست میں کامیابی حاصل کرنے کی وجہ سے انہیں ڈیموکریٹک امیدوار ہلری کلنٹن کے خلاف عمومی کامیابی میں مدد ملی۔ اب سن 2020 کے صدارتی انتخاب میں اس تجربے کی روشنی میں دونوں سیاسی پارٹیاں وسکانسن میں جیتنا چاہتی ہیں۔ وائس آف امریکہ کے کین فوراباخ نے اس حوالے سے ایک رپورٹ تیار کی ہے، تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
وسکانسن کی ایک ووٹر برنارڈٹ رینسفورڈ نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے اس بنیادی وجہ کی جانب توجہ دلائی جس کی بنا پر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2016 میں وسکانسن میں کامیابی حاصل کر لی تھی۔ ان کے الفاظ، گزشتہ موقع پر ہلری کلنٹن یہاں انتخابی مہم چلانے کے لیے نہیں آئیں اور ہمارا خیال ہے کہ اس سے مدد مل سکتی تھی۔ اس شکایت کی بازگشت وسکانسن کے بعض ڈیموکریٹس کے خیالات میں بھی سنائی دیتی ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہلری کلنٹن انتخابی مہم کے آخری ہفتوں میں ذاتی بنیاد پر ووٹروں سے رابطہ کرتی تو ہو سکتا تھا کہ انہیں کامیابی حاصل ہو جاتی۔ تاہم مارکیٹ یونیورسٹی لا اسکول میں رایاما کے جائزے کے ڈائریکٹر چارلز فرینکلن کا کہنا ہے کہ وسکانسن، مشیگن اور پنسلوینیا میں جو سروے کیا گیا تھا اس سے پتہ چلتا تھا کہ ان تین ریاستوں میں ہلری کلنٹن کو سبقت حاصل ہے، لہذا انہوں نے یہاں نہ آنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے الفاظ، ان تین ریاستوں میں رایاما کے 100 سے زیادہ جائزے مرتب کیے گئے اور صرف ایک ریاست مشیگن میں اکتوبر کے ایک جائزے میں یہ دیکھا گیا کہ ٹرمپ کو سبقت حاصل ہے۔ چارلز فرینکلن متعدد دوسری ریاستوں کے حوالے سے کہتے ہیں،
That cumulative public polling, including mine, was part of the reason that the evidence pointed.
قومی سطح پر رایاما کے جائزے سے یہ پتہ چلا تھا کہ عام ووٹوں کے اعتبار سے ہلری کلنٹن کو تقریباً 3% کی سبقت ہے اور حقیقت میں انہوں نے عام ووٹوں کی گنتی کے اعتبار سے 2% کے فرق سے کامیابی حاصل کر لی تھی۔ فرینکلن کا کہنا ہے کہ اس بات کی متعدد وجوہات ہیں کہ اس وقت رایاما کے جائزے میں نتیجے سے متعلق صحیح طور پر کیوں پیش گوئی نہیں کی جا سکی۔ وسکانسن میں بہت سے ایسے ووٹر جنہوں نے حتمی فیصلہ نہیں کیا تھا انتخابی مہم کے آخری ہفتوں میں ہی اپنا ذہن بنا سکے، اور وہ اس صورت میں ہوا جب ٹرمپ نے متعدد بار اس ریاست کا دورہ کیا۔ اسی دوران ہلری کلنٹن دوسری جگہوں پر اپنی مہم چلاتی رہیں۔ مارکیٹ یونیورسٹی لا اسکول میں رایاما کے جائزے کے ڈائریکٹر چارلز فرینکلن کے الفاظ،
Of people who said they decided in the last week, 2/3 voted for Trump, 1/3 for Clinton in the Wisconsin.
جن لوگوں نے یہ کہا کہ انہوں نے آخری ہفتے میں فیصلہ کیا ان میں سے 2/3 نے ٹرمپ کے لیے ووٹ ڈالا اور 1/3 نے کلنٹن کے لیے۔ یہ اعداد و شمار وسکانسن میں ایگزٹ پول سے حاصل کیے گئے اور ان لوگوں میں جو کسی بھی امیدوار کو پسند نہیں کرتے تھے 75% نے ٹرمپ کو ووٹ دیے۔ یہ الفاظ تھے مارکیٹ یونیورسٹی لا اسکول میں رایاما کے جائزے کے ڈائریکٹر چارلز فرینکلن کے۔ اب جبکہ 2016 کے انتخاب سے جو سبق حاصل کیے گئے وہ ذہن میں تازہ ہیں، فرینکلن نے عہد کر رکھا ہے کہ 2020 کے صدارتی انتخاب کے حوالے سے صحیح اعداد و شمار جمع کیے جائیں۔ وہ کہتے ہیں،
But in 2016, that largely shifted with Trump gaining his strongest support, especially among whites who do not have a college education.
اب جبکہ 2016 کے انتخاب سے جو سبق حاصل کیے گئے وہ ذہن میں تازہ ہیں، فرینکلن نے عہد کر رکھا ہے کہ 2020 کے صدارتی انتخاب کے حوالے سے صحیح اعداد و شمار جمع کیے جائیں۔
I think we have a professional responsibility to report the best data that we're capable of creating.
میرا خیال ہے کہ یہ ہماری پیشہ ورانہ ذمہ داری ہے کہ ہم نہایت معتبر اور صحیح اعداد و شمار پیش کریں اور معاملات کو اپنا رخ خود اختیار کرنے دیں۔ یہ الفاظ تھے مسٹر فرینکلن کے۔ وسکانسن کی ووٹر رینسفورڈ توقع کرتی ہیں کہ ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے جس کسی امیدوار کو بھی نامزدگی حاصل ہو اس مرتبہ رایاما کے جائزے پر اس کا اتنا بھروسہ نہیں ہوگا۔ تاہم چارلز فرینکلن کہتے ہیں کہ اس وقت سے لے کر انتخاب تک بہت کچھ تبدیلی آ سکتی ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یمن سے اردن فضائی رابطے کے ذریعے گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران 29 یمنیوں کو اردن پہنچایا گیا جہاں ان کا علاج ہو رہا ہے۔ یمن میں جاری 5 سالہ تنازع میں ہسپتالوں پر بمباری کی گئی اور دواؤں کی قلت کی وجہ سے اقوام متحدہ کی ان پروازوں کو دنیا کے اس غریب ترین ملک کے لیے انسانی ہمدردی کی امداد کی صورت میں ایک بڑی کامیابی تصور کیا جا رہا ہے۔ اردن کے دارالحکومت عمان میں عالمی ادارہ صحت اور بین الاقوامی غیر سرکاری فلاحی تنظیم ایس او ایس کی مدد کے تحت زیر علاج مریضوں سے وائس آف امریکہ کی ڈیل گیفلیک کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
ان پروازوں کو مرسی فلائٹس یا رحم کی پروازوں کا نام دیا گیا ہے۔ ان کے ذریعے یمن میں ہوتی باغیوں کے قبضے والے علاقے سے دل اور گردے کے امراض، دماغی ٹیومر اور کئی طرح کے کینسر میں مبتلا مریضوں کو عمان لایا گیا ہے جہاں ان کا علاج ہو رہا ہے۔ ان میں 5 سال کے بچوں سے لے کر 50 برس تک کے مریض شامل ہیں۔ یمن کے لیے اقوام متحدہ کے نمائندے مارٹن گریفت کا کہنا ہے کہ اب تک 2 پروازیں ان مریضوں کو لے کر پہنچی ہیں۔ شہد الحریسی کی عمر 13 برس ہے۔ وہ 9 ماہ کی عمر سے دل کی بیماری میں مبتلا ہے۔ اس کے والد خالد کہتے
ہیں ما فيش امكانيات في اليمن ابدا، عالجناها عده مرات ومستحيل العمليه في اليمن۔
وہ کہتے ہیں یمن میں اس تمام عرصے میں ان کی بیٹی کے لیے کوئی طبی علاج موجود نہیں تھا۔ 5 برس پہلے مایوسی کے عالم میں وہ اسے سعودی عرب لے گئے تاکہ اس کے دل کا آپریشن ہو سکے، مگر وہاں کے ہسپتال میں ایسا نہ ہو سکا۔ اسی دوران سعودی قیادت میں یمن میں ایرانی حمایت والے ہوتی باغیوں کے خلاف لڑائی شروع ہو گئی۔ سعودی ڈاکٹروں نے خالد سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو واپس یمن لے جائیں۔ اب عمان کے ہسپتال میں ہفتے کے روز شہد کی سرجری ہو رہی ہے۔ ہسپتال کے ڈاکٹر محمد ازوکا کہتے ہیں
All her veins supposed to drain on the right side, but they are draining on the left side instead of the right side. We call it a corrective surgery.
اس کی خون کی جن نالیوں کو دائیں جانب خون پہنچانا ہے، وہ سب بائیں جانب خون پہنچا رہی ہیں۔ ہم اسے درست کرنے والی سرجری کہتے ہیں اور اس کے لیے ٹیم میں 1 سے زیادہ ڈاکٹروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہوتیوں کے زیر انتظام وزارت صحت کا کہنا ہے کہ 32,000 یمنیوں کو فوری طبی اور سرجیکل علاج کی ضرورت ہے، جس میں دل کے آپریشن سے لے کر گردے کی پیوند کاری تک شامل ہے۔ جو لوگ علاج کے لیے اردن جانے میں کامیاب رہے، ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے عالمی ادارہ صحت کو درخواستیں دی تھیں۔ تاہم اردن میں زیر علاج ان لوگوں میں ایسا کوئی مریض نہیں ہے جو جنگ کے دوران زخمی ہوا ہو۔ یمن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہاں انسانی زندگی سب سے بڑے بحران کا شکار ہے۔ فوری علاج کے ضرورت مندوں کو یمن سے نکالنے کے لیے اجازت کی غرض سے اقوام متحدہ کے مذاکرات 2 برس سے جاری تھے۔ جمعرات کے روز برسلز میں عطیات دینے والے بڑے ممالک اور دنیا کی بڑی امدادی تنظیموں کا اجلاس ہوا تاکہ ہوتی باغیوں کی جانب سے امداد کی راہ میں حائل انتہائی زیادہ اور ناقابل قبول رکاوٹوں کو دور کرنے کا کوئی راستہ تلاش کیا جا سکے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ چین میں کرونا وائرس کی تصدیق شدہ کیسز میں بڑے اضافے کی جزوی طور پر ایک وجہ اس بارے میں تبدیلی ہے کہ وہاں اب ان کی کس طرح تشخیص کی جا رہی ہے اور انہیں کس طرح رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اسی اثنا میں عہدیداروں نے امریکہ میں کرونا وائرس کے 15ویں کیس کی تصدیق کی ہے۔ ماریاما ڈیالو کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز۔
چین نے اپنے صوبے ہوبے میں لیبورٹری سے تصدیق شدہ تقریباً 1800 نئے کیسز رپورٹ کیے ہیں اور پہلی بار ایسے اضافی 13,332 مریضوں کے بارے میں اطلاع دی گئی ہے جن کی تصدیق کلینکس میں کی گئی ہے۔ ڈبلیو ایچ او کا کہنا ہے کہ ہوبے میں اضافے کی وجہ یہ ہے کہ جن کیسز کی اطلاع دی گئی ہے ان میں سے بیشتر نئے نہیں ہیں اور ان کا تعلق گزشتہ تاریخوں سے ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مائیکل رائن کے الفاظ، وہ کہہ رہے ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہم جو اضافہ دیکھ رہے ہیں اس کی بیشتر وجہ ان مریضوں کی تشخیص اور ان کے بارے میں رپورٹنگ ہے۔ چین کے شہر ووہان میں ایک اسپیشلائزڈ ہاسپٹل اس وبا کے پھوٹنے کے بعد تعمیر کیا گیا ہے، جہاں جمعرات کو ماہرین کے مطابق پہلی بار وائرس میں مبتلا ہونے والے 7 مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ ان میں 66 سالہ خاتون لو بھی شامل ہیں۔
People are so nice here. The nurses called me auntie. They took good care of us.
وہ کہہ رہی ہیں یہاں سب لوگ بہت اچھے ہیں اور نرسیں مجھے عزت سے خالہ کہہ کے پکارتی ہیں۔ انہوں نے ہماری بڑی اچھی دیکھ بھال کی ہے، اسی لیے ہم اس تیزی سے ٹھیک ہوئے ہیں۔ میں ملک بھر میں لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ وہ خوف زدہ نہ ہوں، ہم پہلے ہی صحت یاب ہو چکے ہیں اور آپ سب کو بھی اس وائرس کے خلاف لڑائی جیت دینے کا یقین ہونا چاہیے۔ یہ تھیں وائرس سے صحت یاب ہونے والی خاتون لو۔ اسی اثنا میں جاپان نے اعلان کیا ہے کہ ڈائمنڈ کروز شپ میں سفر کرنے والے جن افراد کو ٹوکیو کے نزدیک قرنطینہ میں رکھا گیا تھا ان میں سے ایک وائرس کی وجہ سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس سے چند گھنٹے پہلے جاپان نے اس جہاز میں مزید کیسز کی تصدیق کی تھی۔ جاپان کے ویلفیئر کے وزیر کیٹو کہتے ہیں
وہ کہہ رہے ہیں اس وقت ہمارے پاس جاپان میں اس وائرس کے پھیل جانے کے بارے میں خاطر خواہ معلومات نہیں ہیں. آنے والے دنوں میں ہم مزید تفصیلات جمع کریں گے اور ماہرین سے مشورے کے بعد ضروری اقدامات کیے جائیں گے. یہاں امریکہ کی ریاست ٹیکسس کے فضائیہ کے ایک اڈے میں جن افراد کو قرنطینہ میں رکھا گیا تھا ان میں سے ایک میں وائرس کی تصدیق کی گئی ہے. یہ مریض ان افراد میں شامل ہیں جو گزشتہ ہفتے امریکی محکمہ خارجہ کی ایک چارٹرڈ فلائٹ کے ذریعے یہاں پہنچے تھے. سین اینٹونیو کے میئر نائبرن برگ کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ شخص ووہان سے لیک لینڈ ایئر فورس بیس پر واپس آنے کے بعد سے قرنطینہ میں تھا اور اب انہیں ایک مقامی اسپتال میں الگ کیے جانے والے وارڈ میں رکھا گیا ہے. سامعین, امریکہ میں یہ 15واں کیس ہے اور عہدیداروں کا کہنا ہے کہ پبلک کے لیے وائرس سے خطرہ بدستور بہت کم ہے. شہناز عزیز, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 1100 سے بھی تجاوز کر چکی ہے. زیادہ تر اموات چین میں ہوئی ہیں اور یہ مرض وہیں سے پھیلا ہے. دنیا کے دوسرے ملکوں کی طرح بنگلہ دیش بھی اس خطرے کی زد میں ہے. یہاں کس نوعیت کی احتیاطی تدابیر کی جا رہی ہیں, اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار معظم حسین شکیل کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر.
بنگلہ دیش کے کاکسس بازار میں میانمار سے آئے ہوئے لاکھوں روہنگیا مہاجرین آباد ہیں. ان میں سے بہت سے افراد چین میں کام کر چکے ہیں اور اس حوالے سے بنگلہ دیش نے خاص طور سے اس علاقے پر نظر رکھی ہوئی ہے. صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ ابھی تک بنگلہ دیش میں کرونا وائرس کے شکار کسی مریض کی نشاندہی نہیں ہوئی ہے. تاہم پیشگی احتیاطی تدابیر اختیار کی جا چکی ہیں. کاکسس بازار میں 3 لاکھ سے زیادہ روہنگیا خاندان آباد ہیں اور یہاں اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں کوئی متاثرہ شخص نہ پہنچنے پائے, کیونکہ چین سمیت مختلف ملکوں کے بہت سے لوگ ان کیمپوں میں امدادی کام کرتے ہیں اور اسی لیے صحت کے حکام نے داخلے کے تمام راستوں پر چیکنگ کا نظام قائم کر رکھا ہے. کاکسس بازار کے ڈپٹی کمشنر محمد کمال حسین کہتے ہیں,
I set up a checking point at Cox's Bazar Airport and Technaf Lamport. Foreigners have been kept under special surveillance.
میں نے کاکسس بازار کے ہوائی اڈے اور داخلی زمینی راستے پر چیکنگ پوائنٹس قائم کر دیے ہیں. چینی شہریوں سمیت تمام غیر ملکیوں کی خصوصی طور پر نگرانی کی جا رہی ہے. غرض, ہم نے ہر طرح کی تیاری کر رکھی ہے. کاکسس بازار ضلع میں خصوصی وارڈز اور کیبنز بھی بنائے گئے ہیں اور اس کے علاوہ عوام میں بھی اس مرض کے بارے میں آگہی پیدا کی جا رہی ہے. سول سرجن محمد محب الرحمان کہتے ہیں,
Health education is being provided at the Rohingya camp. Various programs have been taken to prevent the spread of the virus.
روہنگیا کیمپوں میں صحت سے متعلق عام معلومات پہنچائی جا رہی ہیں. اس وائرس سے بچنے کے لیے ممکن طریقوں سے بھی روہنگیا برادری کو آگاہ کیا جا رہا ہے. کاکسس بازار ضلع میں صحت کے حکام بڑی مستعدی سے کرونا وائرس سے بچاؤ کے مختلف طریقوں سے عوام کو روشناس کرانے کی مہم جاری رکھے ہوئے ہیں. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
عالمی ادارہ صحت یا ڈبلیو ایچ او کی ایمرجنسی کمیٹی نے انتباہ کیا ہے کہ مشرقی ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں ہزاروں کی تعداد میں ایبولا کے نئے کیسز بدستور دنیا کی صحت کے لیے ایک بڑا خطرہ ہیں. جنیوا سے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز.
عالمی ادارے صحت کی ایمرجنسی کمیٹی نے گزشتہ سال جولائی میں ڈی آر سی میں ایبولا کے پھوٹ پڑنے کو بین الاقوامی نوعیت کی صحت کی ہنگامی صورتحال سے تعبیر کیا تھا. اب موجودہ صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے کمیٹی کے ارکان نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ اعلان کرنا قبل از وقت ہوگا کہ عالمی طور پر خطرہ ٹل چکا ہے. ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس کہتے ہیں کہ وہ کمیٹی کے مشورے سے اتفاق کرتے ہیں.
As long as there is a single case of Ebola in an area as insecure and unstable,
وہ کہہ رہے ہیں جب تک مشرقی ڈی آر سی جیسے غیر محفوظ اور غیر مستحکم خطے میں ایبولا کا کوئی ایک کیس بھی موجود ہے, ایک کہیں زیادہ بڑی وبا کا امکان بدستور قائم رہے گا. بہرحال عالمی ادارہ صحت نے اپنے خطرے کے اندازوں کو قومی اور علاقائی سطح پر انتہائی بلند سے کم کر کے بلند کر دیا ہے اور عالمی طور پر اس کی سطح کم رکھی ہے۔ ٹیڈروس نے ان علامتوں کو انتہائی مثبت قرار دیا، تاہم انتباہ بھی کیا۔
But even as we near the end of this outbreak, we must act now to prevent.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے وقت میں جب ہم اس وائرس کے خاتمے کے قریب ہیں، ہمیں آئندہ ایسی کسی وبا کو روکنے کے لیے اب اس وقت کوئی اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے۔ صحت کی محض نصف تنصیبات کی پانی تک رسائی ہے۔ صحت کے نظام کو مستحکم کرنا ہو سکتا ہے کہ کسی وبا کی روک تھام جتنا اہم نظر نہ آتا ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی اتنا ہی اہم ہے۔
ہمارے اس شو کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر آر ڈی ایس ریگس۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے اور پروگرام سنیے جہاں رنگ۔